بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 158 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین آج ہفتہ ہے، 5 آذر 1401 ہجری شمسی مطابق یکم جمادی الاول 1444 ہجری قمری اور 26 نومبر 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے ہفتہ بسیج کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ رضاکار فورس بسیج کا آج سے آغاز ہو گیا ہے اور اس حوالے سے پروگرام وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں گے۔ پھر اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد ہفتہ وار پروگرام درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی فن تعمیر۔ سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید حسین اختر رضوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں میں آئیے سماعت فرمائیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کا حکومت مخالف جلسہ، عمران خان لاہور سے راولپنڈی پہنچ گئے۔ اسلامی انقلاب نے عالمی سامراج کے پیکر پر کاری ضرب لگائی، ہماری اصل لڑائی سامراجی طاقت سے ہے، عوامی رضاکار فورس کے جوانوں سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ اور یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات یمنی صوبے حضرموت پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے عوامی جلسے میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں کارکن راولپنڈی پہنچ گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان جلسے میں شرکت کے لیے خصوصی طیارے سے لاہور سے راولپنڈی پہنچ گئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت الگ الگ علاقوں سے پی ٹی آئی کے کارکن راولپنڈی میں جلسہ گاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اس موقع پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور راستوں کے بند ہونے کے باعث راولپنڈی اور اسلام آباد میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر پولیس حکام نے پی ٹی آئی کے قیادت کو تحریری طور پر سیکورٹی ہدایات سے آگاہ کیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان بلٹ پروف جیکٹ ہر حال میں پہنے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عمران خان کسی عوامی مقام پر گاڑی سے باہر نہ نکلے اور ان کی نقل و حرکت کو خفیہ رکھا جائے۔ جلسے کے لیے راولپنڈی میں فلائی اوور پر ایک بڑا اسٹیج تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دورے ترکیہ میں ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے۔ استنبول میں پاکستان ترکیہ بزنس کونسل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بزنس کونسل میٹنگ سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، دفاعی پیداوار اور مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط کرنے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستانی وزیراعظم نے ترک سرمایہ کاروں سے کہا ہے کہ پاکستان میں شمسی توانائی کے منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم انقرہ اور اسلام آباد کے درمیان ہما جانبہ تعاون کو آسان بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تجارتی حجم میں اضافہ کرنے کے لیے انقرہ کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے اور آئندہ 3 برسوں میں ترکیہ کے ساتھ تجارتی حجم کو $5 ارب تک بڑھائیں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے ترک صدر رجب طیب اردوغان سے بھی ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں اہم علاقائی و عالمی معاملات پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان میں کور کمانڈر بھاولپور اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹنٹ جنرل فیض احمد نے بھی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ جنرل آصف منیر کے آرمی چیف مقرر کیے جانے کے بعد جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے حکومت کو جی ایچ کیو سے، جن میں 6 ناموں کی سمری موصول ہوئی تھی، ان میں لیفٹیننٹ جنرل فیض احمد کا نام بھی شامل تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جنرلوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر موجود لیفٹیننٹ جنرل آصف منیر کو آرمی چیف تعینات کیا، جبکہ دوسرے نمبر پر موجود جنرل شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر کیا۔ گزشتہ روز چیف آف جنرل اسٹاف اظہر عباس نے بھی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا تھا۔ ہندوستان کے جنوبی شہر حیدرآباد دکن میں بستر تیار کرنے والے ایک کارخانے کے گودام میں بھیانک آگ لگ گئی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق حیدرآباد دکن کے بنڈولا گوڑا کے بستر کرنے والے ایک کارخانے کے گودام میں بھیانک آگ لگ گئی، جس سے گودام میں رکھا ہوا سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ آگ کے شعلوں کے ساتھ ساتھ فضا میں گہرے دھوئیں بھی دیکھے گئے۔ آگ لگنے کے بعد گودام کے ملازمین نے فوراً فائر بریگیڈ کے اہلکاروں کو اس کی اطلاع دی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے جائے وقوع پر پہنچ کر آگ پر قابو کیا۔ آتشزدگی کے اس سانحے میں ایک شخص بری طرح جھلس گیا، جس کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آتشزدگی کے واقعے میں بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا۔ فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ اس سے پہلے ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے چاندنی چوک کے الیکٹرانک سامان کی مارکیٹ میں خوفناک آگ لگ گئی تھی، جس کو 36 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی قابو نہیں کیا جا سکا تھا۔ سامعین، یہ خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی انقلاب نے عالمی سامراج کے پیکر پر کاری ضرب لگائی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عوامی رضاکار فورس بسیج کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اہم کارناموں میں سے ایک عوامی رضاکار فورس بسیج کی تشکیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی انقلاب نے امریکہ اور برطانیہ سے ایران کی وابستگی کا خاتمہ کر کے ایرانی عوام کو حقیقی اور صحیح شناخت عطا کی، اور ایرانی عوام کی جرأت اور بہادری سے دیگر قوموں میں بھی بیداری پیدا ہوئی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ اسلامی انقلاب کی سامراج مخالف آئیڈیالوجی سے خائف ہو کر امریکہ اور مغرب نے ایران کے خلاف 8 سالہ جنگ مسلط کرانے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی سازشیں کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے پچھلے دنوں ایران میں ہوئے کچھ بلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا مقابلہ چند فریب خوردہ نوجوانوں یا دشمنوں کے کچھ ایجنٹوں سے نہیں، بلکہ ہماری اصل لڑائی عالمی سامراج سے ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ان لوگوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے مذاکرات کر کے مشکلات حل کی جا سکتی ہیں فرمایا کہ امریکہ نے کبھی بھی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ امریکہ صرف اسی صورت میں ایرانی قوم سے راضی ہوگا جب امریکہ کے کہنے پر ایرانی عوام پوری طرح سے خود کو نہتھا کر دیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جسے غیرت دار ایرانی قوم کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات یمنی صوبے حضرموت پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے مفرور صد منصور حادی کے جانشین رشاد العلیمی کے اس بیان کے رد عمل میں جس میں کہا گیا ہے کہ یمن میں ایک ڈیم کی تعمیر کے لیے متحدہ عرب امارات کی جانب سے بجٹ کی فراہمی پر اتفاق ہو گیا ہے، اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات سعودی عرب کی اشتعال انگیزی سے خائف ہو کر اور رائے عامہ میں اختلافات کے برملا ہو جانے کے بعد یمن کے صوبے حضرموت کو اپنی قلمرو میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے حضرموت میں ہمیں اپنے بھائیوں سے توقع ہے کہ وہ ہوشیاری و بیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعودی اتحاد کی سازش سے آگاہ رہیں گے اور تباہی کی کسی سازش کی بھینٹ نہیں چڑھیں گے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سینئر رکن محمد علی الحوثی کا یہ ٹویٹ جنوبی یمن کے صوبے ابین میں حسان ڈیم کی تعمیر سے متعلق بجٹ کی فراہمی کے بارے میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ منصور ہادی کے جانشین العلیمی کے اتفاق رائے اور ان کے بیان کے بعد سامنے آیا ہے۔ محمد علی الحوثی نے اپنے بیان میں سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر تاکید بھی کی۔ دریاسنا یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ کے بھائی سعودی اتحاد کی جارحیت میں زخمی ہونے کے بعد چل بسے۔ یمن کی سبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاد کے بھائی مسلم محمد المشاد سعودی اتحاد کی مسلط کردہ جنگ میں زخمی ہونے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 43 برس کی عمر میں جاں بحق ہو گئے۔ مختلف یمنی حکام من جملہ پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مختلف وزراء نے اپنے علیحدہ پیغامات میں یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاد کے بھائی مسلح محمد المشاد کی شہادت پر تعزیت پیش کی ہے۔ 26 مارچ 2015 کو سعودی اتحاد نے یمن پر جارحیت شروع کی ہے اور اس وقت سے اب تک ہزاروں یمنی عام شہری شہید و زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 3,742 بچے بھی شہید اور 3,992 دیگر بچے زخمی ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، سعودی اتحاد نے امریکہ اور اپنے اتحادی ملکوں کی حمایت سے یمنی عوام کا محاصرہ بھی کر رکھا ہے اور وہ غذائی اشیاء اور دوائیں نیز ایندھن تک یمن منتقل ہونے نہیں دے رہا ہے۔ عراق کے شمالی علاقوں میں واقع ترک افواج کے ٹھکانوں کو پی کے کے عناصر نے نشانہ بنایا، جس میں 3 ترک فوجی ہلاک ہو گئے۔ پی کے کے عناصر کے اس حملے میں ایک شخص کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ یہ حملہ ترک افواج کے خصوصی آپریشن کے موقع پر انجام دیا گیا۔ ترک وزارت دفاع نے بھی ایک بیان جاری کر کے اس حملے اور ترک فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ یاد رہے کہ ترکی نے آپریشن پنجا کے تحت پی کے کے کی ملیشیا کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ آپریشن 19 اپریل 2022 میں عراق کے کردستان علاقے میں شروع ہوا تھا۔ ترک افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس آپریشن میں پی کے کے عناصر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ بغداد حکومت اور دیگر سیاسی حلقوں نے ترکی کے اس اقدام پر سخت برہمی ظاہر کرتے ہوئے اسے عراق کی ارضی سالمیت پر حملہ قرار دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی سید حسین اختر رضوی۔ اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ان کو پروگرام میں خوش آمدید۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، رضاکار فورس بسیج کے ہفتے کے حوالے سے ہم نے جو آج سے شروع ہو رہا ہے، اس دن کی آمد آمد کی مناسبت سے چند روز پہلے گفتگو کی تھی۔ آج اس ہفتے کے آغاز کے موقع پر ہمیشہ کی طرح رہبر معظم انقلاب اسلامی نے ایک خطاب فرمایا، جس میں تہران سمیت ملک کے تمام صوبوں کے جو مراکز ہیں وہاں پر رضاکار فورس بسیج کی جو ہے وہ اجتماعات منعقد ہوئے اور لائف یہ خطاب جو ہے وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل خطاب جو ہے وہ بسیجیوں نے پورے دنیا میں جو ہے وہ سنا گیا اور ایران کے سرکاری ٹی وی سے بھی جو ہے وہ نشر کیا گیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس خطاب میں اسلامی انقلاب کے حوالے سے فرمایا کہ انقلاب اسلامی نے عالمی سامراج کے پیکر پر کاری ضرب لگائی ہے۔ اس ایک جملے میں آپ نے بہت سارے موضوعات کو سمیٹا ہے، کیا کہیں گے آپ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلے میں اس ہفتے کی مناسبت سے اور رضاکار فورس بسیج کے عنوان سے ایک دو جملے اگر آپ اجازت دیں تو عرض
جی
کروں۔
بالکل بالکل،
خود اس فورس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس بسیج یا رضاکار کے ہفتہ منایا جا رہا ہے تو اس کے آغاز میں رہبر معظم نے خطاب فرمایا ہے اور ملک بھر کے جو سلیکٹڈ رضاکار فورس کے نوجوان افراد تھے ان کو بلایا اور ان سے خطاب کیا، تو خود اس سے بھی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ یہ ایک روٹین کا ہفتہ نہیں ہے جیسے عموماً حکومتوں میں منایا جاتا ہے کہ ہفتہ فلاں ہفتہ فلاں، اور اس میں روٹین کے کام ہو جاتے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں جیسے کہتے ہیں یاد دہانی کے طور پہ ہوتی ہیں، لیکن رہبر معظم نے اس ہفتے کے آغاز میں خطاب فرما کے یہ گویا پیغام دیا ہے کہ یہ ادارہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور انقلاب کا دست و بازو ہے، اور ابھی تک انقلاب کو اور اسلامی نظام کو جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اس میں سے رضاکار فورس کا بہت ہی نمایاں کردار ہے۔ اب آپ نے جو رہبر معظم کی گفتگو کا جو ایک حصہ کہ خود سامراج کے پیکر پہ ایک کاری ضرب جو ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اس کو دوست اور دشمن سب تسلیم کرتے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب سے پہلے سامراج کہاں پہ تھا۔ اگر ہم سامراج کو سپر طاقتوں کے اس شیپ میں دیکھیں تو اس زمانے میں دو بڑی سپر پاورز تھیں، ایک سوویت یونین تھا اور ایک امریکہ تھا، اور اس انقلاب نے دونوں کو چیلنج کیا اور لا شرقیہ لا غربیہ کی جو بات کی، اور اس لا شرقیہ لا غربیہ میں ان دونوں سامراجوں کو یعنی دونوں سپر پاورز کو چیلنج بھی کیا، ان کو ریجیکٹ بھی کیا، اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ ہم نہ آپ کو مانتے ہیں نہ ان کو مانتے ہیں، ہم اپنی راہ پہ چلیں گے، ہم آزادی خود مختاری اور استقلال کے راستے کو اپنائیں گے۔ شروع میں یقیناً جس نے بھی یہ بات سنی تو وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، چونکہ وہ دور تھا کہ جس میں پوری دنیا میں ہونے والی ہر تبدیلی کے پیچھے یا سوویت یونین ہوتا تھا یا امریکہ ہوتا تھا۔ جب اسلامی جمہوریہ ایران نے یہ اعلان کیا لا شرقیہ لا غربیہ کہ نہ ہم مغربی بلاک سے ہیں اور نہ ہم مشرقی بلاک سے ہیں بلکہ ہم آزاد اور خود مختار ہیں، تو اس وقت جو تجزیہ کار تھے پولیٹیکل سائنس کے لوگ تھے وہ متوجہ ہوئے کہ یہ کون سی آواز ہے، یہ کس ملک سے کیا پیغام ہے، یہ کون سا ایسا نظام ہے کہ جو ان دونوں بڑی سپر پاورز کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ رہبر معظم نے کہا کہ اس پیکر سامراج پہ جو کاری ضرب ہے، اس کا پہلا نمونہ یہ ہوا کہ جب 8 سالہ جنگ مسلط کی تو یہ دونوں یعنی یہ دونوں سامراج سوویت یونین بھی اور امریکہ بھی اور اس کے ساتھ علاقائی عرب ممالک بھی یورپ بھی سارے کا سارا صدام کے ساتھ کھڑا ہو گیا،
اور سامراج بھی اسی طرح
جی سارے سامراج جو جتنے اس وقت کے تھے تو سب کے سب گویا مجسم ہو کے ایک صدام کی صورت میں سامنے آ گئے، اور اس صدام کو 8 سالہ جنگ میں جس انداز سے اسلامی جمہوری ایران نے شکست دی تو یہ اس کا ایک پہلا مظہر ہے کہ سامراج کے اس بت کو پاش پاش کیا، یا آپ اس سامراج کے اس پیکر پہ جو کاری ضرب لگائی تو 8 سالہ جنگ تھی۔ دوسری کاری ضرب یہ کہ انقلاب کے شروع میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو چند مہینے بھی نہیں چلنے دیں گے اور ہر روز تاریخیں دیتے تھے، پھر بعد میں ہر آئے دن آج حملہ ہو رہا ہے، آج اسرائیل کے ذریعے سے حملہ کر رہا ہے، آج یہ کہتے تھے آل آپشنز آر آن ٹیبل، ہم کسی وقت بھی کچھ کر دیں گے یہ کر دیں گے، اس میں سے ایک بڑا آپشن انہوں نے پھر اقتصادی آپشن کیا، اقتصادی ناکہ بندی کی، اقتصادی ناکہ بندی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ درست ہے مشکلات آئیں لیکن آج اسلامی جمہوریہ ایران وہ ملک ہے کہ جو ان تمام تر پابندیوں کے باوجود استعمار کے مقابلے میں کھڑا ہے اور آخری جملہ یہ کہتے چلوں کہ وہ ایران کہ جو اس سامراج کے مقابلے میں اتنا مجبور تھا کہ جنگ کے زمانے میں اس کو کانٹے دار تار دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، آج یہ ایران تمام تر پابندیوں، سامراج کی تمام تر دشمنیوں کے بعد اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ روس جیسی قوت جو ہے ان سے ڈرون خریدنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہے، اور لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ روس کو ڈرون نہ دیں، یعنی وہ ملک کہ جس کو کانٹے دار تار کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس انقلابی قوت نے، اسی طرح کے رضاکاروں نے کہ جن کا آج ہفتہ منایا جا رہا ہے، ان کی کوششوں سے، ان کی قربانیوں سے، ان کے ایثار سے وہ ملک اب دفاعی ٹیکنالوجی میں اس سطح پہ آ چکا ہے کہ استعماری طاقتیں جو ہیں وہ اس سے اسلحہ لینے کی بات کر رہی ہیں۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سمیع نبیہ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں پانچ آذر، یکم جمادی الاول، اور 26 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم جماعت الاول سن 469 ہجری قمری کو ایرانی شاعر و ادیب شرف الدین خالد فینی کاشانی پیدا ہوئے۔ وہ ایران کے وسطی شہر کاشان کے رہنے والے تھے اور کچھ عرصے تک سلجوکی دربار میں وزارت کے عہدے پر فائز رہے۔ فینی کاشانی کو عظیم دانشور اور سلجوکی دربار کے وزیر اعظم خواجہ نظام الملک سے عقیدت اور انسیت تھی۔ وہ نظام الملک کے قتل کے بعد اپنا کام چھوڑ کر بصرہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے علمی تحقیق انجام دی اور بہت سے شاعروں اور ادیبوں سے تبادلہ خیال کیا۔ فینی کاشانی نے سلجوقی دربار میں وزارت کے زمانے میں اپنی زندگی سے متعلق ایک کتاب لکھی۔ یہ کتاب فارسی نثر کا شاہکار شمار ہوتی ہے۔ چھبیس نومبر سن 1894 عیسوی کو جرمنی کے ماہر طبعیات اور ماہر ریاضیات ہائرنش روڈولف ہرٹس کا 37 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1857 عیسوی میں ہیمبرگ میں پیدا ہوئے۔ ان کو نوجوانی سے ہی طبعیات اور میکینکس میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، لہذا تعلیم بھی انہی علوم میں حاصل کی۔ ہرٹس نے برقی مقناطیسی لہریں یا الیکٹرو میگنیٹک ویوز دریافت کر کے طبعیات اور ریاضی میں بہت سی ایجادات کی راہ ہموار کی۔ آج جن لہروں یا ویوز کو ہرٹس ویوز کہا جاتا ہے وہ اسی سائنسدان کی دریافت کردہ ہیں۔ پانچ آذر سن 1369 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر مستضعفین افین کی رضاکار فورس بسیج کا قیام عمل میں آیا۔ محنتی، با ایمان اور مختلف سماجی طبقات سے متعلق رضاکاروں کی اس عوامی تنظیم نے اسلامی انقلاب کی تحریک کے تمام محاذوں پر، خاص طور سے عراقی جارحیت کے خلاف ملت ایران کے مقدس دفاع کے دوران کلیدی رول ادا کیا ہے۔ یہ تنظیم ایران کے سماجی، اقتصادی اور تہذیبی میدانوں میں آج بھی جوش و جذبے کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بسیج کی تعریف میں فرمایا تھا، یہ اعلیٰ اسلامی اخلاق کی جلواگاہ اور عاشقان خدا اور حقیقی خدمتگاروں کا مجموعہ ہے۔ پانچ آذر سن 1369 ہجری شمسی کو ایران کے خوشنویسی کے ایک استاد میرخانی کا 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایران کے ممتاز اساتذہ سے فن کتابت سیکھا اور تھوڑے ہی عرصے میں خود اس فن کے استاد ہو گئے۔ استاد میرخانی کو خط نستعلیق میں خاص مہارت حاصل تھی، وہ شاعری بھی اچھی کرتے تھے۔ استاد میرخانی نے 60 سے زیادہ کتابیں اپنے مخصوص خط میں لکھیں۔ ان کی کتابت کی عمدہ اور بیش بہا یادگاروں میں کلیات سادی اور دیوان حافظ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چھبیس نومبر سن 2008 عیسوی کو ہندوستان کے سب سے بڑے اقتصادی شہر بمبئی میں دہشت گردوں نے کئی مقامات پر حملے کیے. دہشت گردوں کے حملوں میں تقریباً 200 افراد ہلاک اور 300 کے قریب زخمی ہوئے. دہشت گردوں نے دو بڑے ہوٹلوں اور بمبئی کے مرکزی لوکل ٹرین ٹرمینل وی ٹی اسٹیشن پر بھی حملہ کیا. ان حملوں میں دہشت گردوں نے کئی غیر ملکی سیاحوں کو یرغمال بنا لیا اور کچھ غیر ملکی افراد ہلاک ہوئے. ہندوستان کا کہنا ہے کہ ممبئی پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی ٹریننگ حاصل کی تھی. ہندوستان نے پاکستان کو ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا تھا. پاکستان نے ہندوستان کے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ان واقعات کی مشترکہ تحقیقات کے لیے آمادگی کا اعلان کیا تھا. چھبیس نومبر سن 2012 عیسوی کو دنیا میں پہلی بار گردے کی پیوند کاری کرنے والے ڈاکٹر جوزف ایڈورڈ مرے کا انتقال ہوا. وہ 1 اپریل 1919 کو امریکہ کی ریاست ماساچوسٹ کے شہر ملفورڈ میں پیدا ہوئے تھے. 1950 عیسوی کے عشرے کے اوائل تک دنیا میں کسی بھی عضو بدن کی پیوند کاری نہیں ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹر مرے اور ان کے ساتھی بوسٹن میں پیٹر ہسپتال میں کتوں میں پیوندکاری انجام دینے میں کامیاب ہوئے. دسمبر سن 1954 عیسوی میں انہوں نے ریچرڈ اور رونالڈ ہیرک نام کے 23 سالہ دو جڑواں بھائیوں کی گردے کی پیوندکاری کی. یہ دنیا میں انسانی عضو کی پہلی پیوندکاری تھی. رونالڈ لی ہیرک نے، جو نزع کی حالت میں تھا، اپنے گردے جڑواں بھائیوں کو عطیہ کر دیے، اور اس طرح وہ اپنے عضو کو عطیہ کرنے والے دنیا کے پہلے شخص بن گئے. ڈاکٹر جوزف مرے نے چند سال کے بعد دو دیگر جڑواں افراد کی بھی پیوند کاری کی تھی. سن 1990 میں ڈاکٹر جوزف مرے اور ڈاکٹر ڈونالڈ تھامس کو مشترکہ طور پر طب کا نوبل انعام دیا گیا. ڈاکٹر جوزف مرے کا انتقال بوسٹن کے اسی ہسپتال میں ہوا جہاں انہوں نے دنیا کی پہلی پیوندکاری کا آپریشن کیا تھا. ان کا انتقال دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوا. سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھرو کے پروگرام ختم ہوتا ہے.
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے رضاکار فورس بسیج کے ہفتے کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام.
عزیز سامعین، ہفتہ بسیج یعنی ہفتہ رضاکار فورس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں اسلامی جمہوریہ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد تشکیل پانے والی رضاکار فورس یعنی بسیج کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بنے. گیارہ فروری 1979 اسلامی انقلاب کی کامیابی کے چند ماہ بعد 26 نومبر 1979 کے دن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ایک رضاکار ادارے یعنی بسیج کی تشکیل عمل میں آئی، جس کو فارسی میں بسیج مستضعفین کا نام دیا گیا. بسیج یعنی ایسی رضاکار فورس جو انقلاب کے اہداف کے لیے کام کرے گی اور زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اس کے یونٹ تشکیل پائیں گے، اور ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے رضاکار یونٹ اسلامی انقلاب کے اہداف کو بلا معاوضہ اور کسی تنخواہ وغیرہ کے بغیر انجام دیں گے۔ بسیج یعنی رضاکار فورس نے جنگ سے پہلے، جنگ کے دوران اور ایران عراق جنگ کے بعد جنگ سمیت مختلف شعبہ جات میں اپنی بے لوث خدمات پیش کیں۔ ایران کے اسلامی انقلاب اور حکومتی مشکلات کو حل کرنے میں بھی بسیج کا بنیادی کردار رہا ہے۔ آج یہ ادارہ ایران کے انقلابی اداروں میں بنیادی ترین ادارہ سمجھا جاتا ہے، اور اسے حکومت اور انقلاب کے مضبوط ترین ستونوں میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے۔ بسیج یعنی رضاکار فورس کو باقاعدہ عقلی بنیادوں پر سوچ سمجھ کر تشکیل دیا گیا، اور آج اس ادارے کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی یادگار اور دور اندیشی کا حسین نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ بسیج ایک طرف ایک عوامی موومنٹ کا نام ہے، تو دوسری طرف انسانیت اور فطرت کے راہ پر گامزن ایک معاشرتی اقدام بھی ہے۔ بسیج یا رضاکار کا تصور عوامی اور پبلک سے ہرگز جدا نہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بسیج یعنی رضاکار فورس کے بارے میں فرماتے تھے، خداوند عالم کی رحمت و برکات نازل ہوں بسیج پر جو اسلامی انقلاب کا پشت پناہ محکم و مستحکم ادارہ ہے۔ اس نے بہت سے میدانوں میں تعمیری کوششیں اور اقدامات انجام دیے ہیں۔ خداوند عالم کی نصرت و تائید سے، اس ادارے کے توسط سے لاکھوں باہمت نوجوانوں نے جنگ و مجاہدت کی تربیت حاصل کی، اور ہمیں امید ہے کہ یہ نوجوان جس شوق و جذبے کے حامل ہیں ایک دن انقلاب اسلامی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی حفاظت و نگہبانی اور اسے عالمی بھیڑیوں کے شر سے بچانے کے لیے 2 کروڑ پر مشتمل رضاکار فورس تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی بسیج کے بارے میں فرماتے ہیں، بسیج یعنی رضاکار فورس عوام سے اٹھی ہے اور عوام کی نمائندہ ہے، اور جس شعبہ زندگی میں اس کی ضرورت پڑتی ہے یہ اپنے وجود سے اس ضرورت کو پورا کرتی ہے، نیز اپنی صلاحیتوں کا بر وقت اظہار کرتی ہے، اور اس مشکل کے حل کے لیے اور اس راستے میں آنے والے خطرات کا بھرپور مقابلہ بھی کرتی ہے۔ ایران کی غیور ملت نے انقلاب سے پہلے، جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد بھی رضاکارانہ ذہنیت کے ساتھ ملک اور انقلاب کا دفاع کیا۔ ملک کو نہ صرف سلامتی کے خطرات سے محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا، بلکہ مختلف شعبوں، خاص کر سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ بسیج کا طرز فکر چونکہ عقلانی، منطقی اور آگاہی پر استوار ہے، لہذا اس فکر اور نظریے کی بنا پر ایرانی معاشرہ مشکلات سے مقابلے کے لیے آمادہ و تیار رہتا ہے، اور معاشرہ جمود اور عدم تحرک کا بھی شکار نہیں ہوتا۔ اس تناظر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بسیج یعنی رضاکار فورس ایک ایسی عوامی موومنٹ ہے جو صحیح راستے پر گامزن ہے اور انسانی اور فطری اصولوں سے سازگار۔ انقلاب کے بعد بسیج نے اپنی تشکیل کے بعد ملک میں ہر آنے والی مشکل اور بحران کا مردانہ وار مقابلہ کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ بسیج یعنی رضاکار فورس کے مختلف اقدامات نہ صرف ایران کے اسلامی انقلاب کے راستے میں موجود بحرانوں، رکاوٹوں اور خطرات کو ختم کرنے میں مؤثر ثابت ہوئے، بلکہ یہ عوامی اور رضاکارانہ سوچ دوسرے ممالک کے لیے بھی ایک نمونہ عمل اور رول ماڈل میں بدل گئی۔ لبنان میں حزب اللہ، شام میں عوامی فورس، یمن میں انصار اللہ اور عراق میں حشد و شعبی وغیرہ جیسے ادارے ایران کے ادارے بسیج کو اپنے لیے آئیڈیل اور مثالی نمونہ قرار دیتے ہیں۔ فلسطین کے اندر بھی عوام الناس کا جہادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا انداز بسیج سے ملتا جلتا ہے۔ گویا بسیج کی صورت میں اسلامی ممالک میں عوام کو انقلابی اقدامات میں شریک کرنے کی ایک نئی اسٹریٹجی اور حکمت عملی منظر عام پر آئی۔ بسیج اور رضاکار فوج کی تازہ ترین کامیابیوں میں حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے دفاع میں بسیجی نوجوانوں کا دلیرانہ عمل و کردار ہے۔ آج شام میں داعش جیسے خطرناک دہشت گرد گروہ جس کو عربی، عبری اور مغربی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل تھی، اسی بسیجی طرز فکر نے شکست دی۔ شام اور عراق میں داعش کو شکست دینے والے شامی اور عراقی نوجوانوں نے ایران کے ادارے بسیج کی طرح اپنے ملک کے دفاع کا عزم کیا اور بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ آج شام اور عراق میں داعش دہشت گرد گروہ آخری سانسیں لے رہا ہے اور یہ تمام کامیابیاں وہاں کے بسیجی نوجوانوں کے حصے میں آتی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی بسیجی یا رضاکارانہ طرز فکر کے عالمی ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں، ایران کے ہمسایہ چند ممالک میں داعش کا مقابلہ کرنے کا عزم اور حوصلہ نہیں تھا، لیکن جب وہ رضاکارانہ اور بسیجی طرز فکر کے ساتھ وارد میدان ہوئے اور انہیں کامیابیاں نصیب ہوئیں تو ان کے اندر اس کامیابی کو قریب سے مشاہدہ کر کے بالآخر یہ احساس ہوا کہ وہ کر سکتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں۔ یہ وہی نعرہ ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بسیج اور ایرانی عوام کو دیا تھا۔ ایران کی رضاکار فوج کا ماضی اور حال اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ عوامی ادارہ اسلامی انقلاب کی ثقافت، اقدار اور خصوصیات، نیز اسلامی انقلاب کے پیغام کو عوام الناس اور تمام شعبہ حیات کے افراد تک نمایاں انداز میں پہنچا سکتا ہے۔ بسیج یعنی رضاکار فوج کا یہ کردار بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کا عکاس نظر آتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا، اگر ملک میں بسیجی انداز فکر کی خوبصورت اور دل نشین آوازوں کی لہریں موجزن ہو جائیں تو دشمن بالخصوص عالمی ہنخاروں کی لالچ کی نظروں سے ملک محفوظ ہو جائے گا۔ معروف نظریہ پرداز مائیکل فشر اپنی کتاب ایران میں لکھتے ہیں، ایران میں انقلاب اسلامی کو جو کامیابی نصیب ہوئی حقیقت میں عوامی تبدیلی تھی، جس کے پیچھے دینی اور انقلابی جذبہ کار فرما تھا۔ امام خمینی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اسکالر محمد حسین جمشیدی انقلاب میں رضاکارانہ اور بسیجی طرز فکر کے اثرات کے بارے میں کہتے ہیں، فکر، نظریہ اور ثقافت کسی بھی انسانی اجتماع کی ماہیت میں براہ راست دخیل ہوتا ہے۔ انسانی معاشروں میں تفاوت، فرق اور انفرادیت نظریے، طرز فکر اور ثقافت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایران کا اسلامی انقلاب عقلی، دینی اور ثقافتی تبدیلیوں کا مرہون منت ہے اور یہ تبدیلیاں انسانی فطرت سے بھی ہم آہنگ تھیں۔ اس انقلاب کی خصوصیات وحدت پسندی، عدل و انصاف، ظلم ستیزی، عاشورائی اور شہادت پسندی پر استوار رہی ہیں۔ بسیج یعنی رضاکار فورس ان مذکورہ صفات و اقدار کے سائے میں تشکیل پائی ہے، لہذا بسیج یعنی رضاکار گروہی، طبقاتی اور دیگر تعصبات کا شکار نہیں ہوتے۔ اس ادارے کے خمیر میں انقلاب اسلامی کی اقدار موجود ہیں اور جب تک یہ ادارہ ان اسلامی انقلابی اقدار پر گامزن رہے گا، اسلامی جمہوریہ ایران اور اسلامی انقلاب کا محافظ و نگہبان رہے گا۔ اسی تناظر میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی فرماتے ہیں، بسیج کا ادارہ تاریخ ایران میں مکتب عاشورہ پر گامزن، قابل فخر، یادگار اور الہام بخش ادارہ اور تحریک ہے جو عوام میں سے ہے اور عوام کی خدمت کے لیے تشکیل پایا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کو جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. تو سامعین، حسب معمول پروگرام کا آغاز کرتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں سے. وطن امروز، امید کا معجزہ، ایران نے 2-0 سے ویلز ٹیم کو شکست دی، اگلے مرحلے میں جانے کی امید بڑھی، ملک بھر میں جشن کا سما. روزنامہ ہمشہری، ایران کے موضوع پر امریکہ بنیادی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے، 20 سال پہلے کے موضوع کی کوئی اہمیت نہیں. اور القدس العربی، نیتن یاہو اور بن غفیر کے مابین خفیہ معاہدہ، فوج کی نچکاری اور غرب اردن پر قبضہ مکمل کرنے کا پلان. اور اب اخبارات کی تفصیل. روزنامہ رسالت، اب مغرب کی جانب سے قیمت چکانے کا وقت آ گیا ہے. روزنامہ رسالت نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا کیس آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کے سامنے پیش کرنے سے امریکہ کو توقع تھی کہ ایٹمی معاہدے میں واپسی سے پہلے ہی پرانے حل شدہ مبینہ دعووں کو پھر سے کھڑا کر کے تہران پر دباؤ ڈالا جا سکے گا. امریکہ اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھا کہ ایران کے خلاف ماحول بنا کر کیس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کیا جائے. امریکی حکام یہ سمجھ بیٹھے کہ ایران پھر سے آئی اے ای اے کے معائنہ کاروں کو محدود کر دے گا یا مزید چند مشینریاں فوردوں میں منتقل کر دے گا، لیکن ایران نے بہت ہی بڑا جھٹکا دے کر 60% یورینیم کی افسودگی کا اعلان کر دیا، جس سے واشنگٹن حیران و پریشان ہو گیا. روزنامہ گارڈین، ورلڈ کپ کی وہ کشیدگی جسے مغرب نہیں دیکھ رہا، اسرائیلیوں سے کہا گیا ہے کہ زیادہ نظروں میں مت رہنا. روزنامہ گارڈین اس بارے میں لکھتا ہے کہ قطر دسیوں قوموں کا مرکز بن گیا ہے جو کہ فٹ بال کے عالمی کپ کے مقابلے قریب سے دیکھنے اور اپنے ملکوں کی یا اپنی پسندیدہ ٹیموں کی حمایت کے لیے پہنچی ہیں، لیکن محدود پیمانے پر دوحہ پہنچنے والے سہونیوں کے لیے حالات نے الگ ہی رخ اختیار کر لیا. مقبوضہ سرزمینوں سے آئے ہوئے ایک سہونی آبادکار نے کہا ہے کہ توقع کے برخلاف ہمارا کسی نے بھی خیر مقدم نہیں کیا، ہمیں ٹیکسی سے بھی اتار دیا گیا اور اب ہم یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق قبرص سے ہے. اسرائیلیوں سے دشمنی کا سب سے زیادہ سامنا اسرائیلی میڈیا نے کیا ہے. اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ ڈان، پی ٹی آئی اہم فوجی تقرریوں میں مداخلت کر رہی ہے. شہری رحمان، نوائے وقت، عمران خان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار رانا ثناء اللہ ہوں گے، اسد عمر. روزنامہ صحافت، امن کو ناپید کرنے کی کوشش، ہندو مہا سبھا کا 6 دسمبر کو شاہی عیدگاہ میں جل ابھیشیک کرنے کا اعلان. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ جسارت، وزیر اعظم نے ترکیہ کو سی پیک میں شامل کرنے کی پیشکش کر دی. روزنامہ جسارت اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ ترک صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسلام آباد اور استنبول میں پاک ترکیہ کے 75 سالہ سفارتی تعلقات کا جشن منانا چاہیے. پاکستان میں ترکیہ کے لیے سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. پاکستان ترکیہ یک جان دو قالب اور مثالی برادر ملک ہیں. ترکیہ اور پاکستان کے درمیان بحری جہاز بنانے کے منصوبے کا مقصد جارحیت نہیں بلکہ اپنے دفاع کو مضبوط بنانا ہے. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سی پیک کے حوالے سے یہ زبردست شراکت داری ہوگی, اس سے پورے خطے میں ترقی اور خوشحالی آئے گی, اس سے بے روزگاری اور غربت ختم کرنے میں مدد ملے گی. اس حوالے سے میں چینی دوستوں سے بات کرنے کے لیے بخوشی تیار ہوں. اگر ہم اس سمت میں چلیں تو یہ بہترین موقع ہوگا. روزنامہ سیاست. سن 2002 میں بی جے پی نے سبق سکھایا, امیت شاہ. روزنامہ سیاست اس ضمن میں لکھتا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جمعے کو گجرات کی ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے متنازع باتیں کہہ دیں جو سن 2002 کے گجرات فسادات کی ذمہ داری بالواسطہ قبول کرنے کے مترادف ہیں. انہوں نے کہا کہ گجرات میں سن 1995 سے قبل فرقے وارانہ فسادات ہوا کرتے تھے جبکہ کانگریس کی حکمرانی تھی. سماج دشمن عناصر تشدد میں ملوث ہوتے تھے اور ان پر کوئی گرفت نہیں تھی. امیت شاہ نے کہا کہ پرانے تشدد برپا کرنے والے عناصر کو سن 2002 میں سبق سکھایا گیا اور بی جے پی نے ریاست میں مستقل امن قائم کر دیا. مرکزی وزیر نے کہا کہ سن 2002 کے بعد ان عناصر نے تشدد کا راستہ چھوڑ دیا اور ریاست کرفیو کے دور سے پاک ہو گئی. امیت شاہ نے مودی حکومت کے بعض دیگر اقدامات کی ستائش کرتے ہوئے عوام سے بی جے پی کو گجرات میں پھر ایک بار ووٹ دینے کی اپیل کی. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ختم کرتے ہوئے وہاں بی جے پی حکومت نے امن قائم کیا ہے. اور سامعین, پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں. اسٹوڈنٹ نیوز نیٹورک. ملیشیا ایران کے اسلامی ایشیائی تعلقات کی ترجیحات میں شامل. ملیشیا کے نئے وزیراعظم سے صدر رئیسی کی ٹیلی فونی گفتگو. مہر نیوز. بہت ہی اچھا دن رہا, امریکہ کے مقابلے میں کام تمام کر دیں گے, قومی فٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ. اور تسنیم نیوز. تل ابیب میں ایک سہونی شہری پر فائرنگ, زخمی ہونے کی خبر, مزاحمتی کارروائیوں میں شدت آئے گی, حماس. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام, درخشاں ستارے.
عزیز سامعین, پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے عظیم عالم دین علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے. آپ کی عظیم علمی منزلت و خدمات کی وجہ سے کہ جو آپ نے مذہب تشیع کے لیے انجام دیا تھا, لوگ حجت الاسلام مطلق کے نام سے خطاب کرتے تھے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
سامعین، علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمن سن 1181 ہجری قمری کو صوبہ زنجان کے ایک دیہات چرزہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جلیل القدر سید اور عظیم و دلسوز عالم دین تھے، جو ساتویں امام فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی نے اپنے والد گرامی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 16 برس کی عمر میں سفر کا ارادہ کیا اور گھر والوں کے ساتھ خوبصورت، لذت آفرین اور سکون و آرام سے سرشار زندگی کو مکتب اہل بیت علیہم السلام کے علوم و معارف کے سیکھنے کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور کربلا معلیٰ کے لیے روانہ ہو گئے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰن نے 1 برس کربلا معلیٰ میں قیام کیا اور علامہ وحید بہبہانی اور علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰن جیسے عظیم المرتبت مراجع دین کے درس میں شرکت کی۔ اس کے بعد دیار مولا کائنات یعنی نجف اشرف روانہ ہو گئے اور دربار علوی میں 6 برسوں تک شیخ جعفر کاشف الغطا جیسے بزرگ استاد سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد دیار کاظمی یعنی کاظمین چلے گئے تاکہ وہاں کے بزرگ علماء جیسے سید محسن عرجی سے کسب فیض کریں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک قوم اور کاشان میں عظیم المرتبت شخصیتوں جیسے مرزائے قومی اور ملا مہدی نراقی کے درس میں حاضر ہوئے اور اپنے دریائے علم کو وسعت عطا کی، اور اس کے بعد 1216 ہجری میں اصفہان کے لیے روانہ ہو گئے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی زندگی بہت ہی فقیرانہ تھی اور ایک معمولی دیہات کے رہنے والے تھے۔ آپ نے علم و حکمت کے حصول کے شوق میں رات و دن اپنی جوانی کے بابرکت ایام کو پڑھنے لکھنے میں بسر کیا اور وطن سے دوری کا غم اور فقر و تنگ دستی کو برداشت کیا تھا۔ جب آپ مدت و علم سیکھنے کے بعد اصفہان تشریف لائے تو آپ کا وجود مال و دولت اور زر و جواہر سے خالی تھا، مگر آپ کا سینہ معارف اہل بیت علیہ السلام سے مملو تھا۔ آپ نے اپنی زاہدانہ زندگی کا آغاز مدرسہ چارباغ اصفہان سے شروع کیا۔ آپ کی علمی صلاحیت و بزرگی دن بدن طلاب علوم دینیا پر ظاہر ہوتی رہیں، مگر آپ کے درس اور علمی شہرت نے مدرسے کے مالک کو بہت ہی زیادہ آزردہ کر دیا تھا، لہذا آپ اس مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں چلے گئے اور اپنے درس و بحث اور تحقیق کو دوسرے مقام سے شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی بہادری و شجاعت اور بہترین اخلاق کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ آپ کے گرویدہ ہونے لگے، اور چونکہ اس زمانے کے بزرگ علماء و فقہا فقہ و اصول، قرآن و حدیث اور تمام علوم دینی میں آپ کی علمی صلاحیتوں کی تائید کرتے تھے، اس لیے علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰ کی مرجعیت کا سامان فراہم ہو گیا تھا۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰن واجبات کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے۔ شب کے سناٹے میں آپ کی خاشعانہ و خاضعانہ عبادت آپ کے دوستوں اور چاہنے والوں کے لیے درس عبرت تھی۔ آپ کے ایک قریبی چاہنے والے نے اس بارے میں لکھا ہے کہ نماز کے وقت خوف خدا سے آپ کا بدن بہت زیادہ لرستا تھا اور آپ نصف شب سے صبح تک عبادت اور خداوند عالم سے راز و مناجات کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ جب آپ مناجات پڑھتے تھے تو آپ پر عجیب تاثر قائم رہتا تھا اور زار و قطار بلند آواز سے گریہ و زاری کرتے تھے۔ زندگی کے آخری دور میں ڈاکٹروں نے آپ کو بہت زیادہ رونے سے منع کر دیا تھا، چونکہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی، لیکن ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھتی تھیں۔ آپ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے مذہب سے بے انتہا والہانہ عشق و محبت رکھتے تھے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ رہی ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کے مصائب سن کر آپ اس قدر متاثر و منقلب ہو جاتے تھے کہ بہت سے مقررین اس بات کی ہمیشہ سائے کرتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں مصائب بہت ہی کم پڑے۔
ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰ اصفہان میں اپنی شجاعت و شہامت، تقویٰ و پرہیزگاری اور صحیح امور انجام دینے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں نہایت ہی معتبر اور بے مثال تھے، اور لوگ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ خیر و بھلائی اور امانت داری کے متعلق عوام جو آپ پر یقین و اعتماد رکھتی تھی، وہ اس بات کا سبب بنی کہ بہت سے تاجر اپنے بے شمار اموال آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی اپنی بے مثال تدبیروں کے ذریعے جو اموال بیت المال کی حیثیت سے آپ کے پاس رکھا جاتا تھا، اس کی خوب دیکھ بھال کرتے تھے، اور جو اس سے فائدہ ہوتا تھا اسے محتاجوں، غریبوں اور شیعوں کے مادی اور مانوی امور میں خرچ کرتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ کے در پر آنے والا کوئی بھی سائل و محتاج خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹتا تھا۔ آپ نے دو روٹی پکانے اور دو گوشت کی دکان بھی کھول رکھی تھی، اور 1,000 سے زیادہ فقیروں کو کوپن دیا تھا تاکہ اپنی ضرورت بھر روٹی اور گوشت ان دونوں دکانوں سے جا کر لے لیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کے پاس اتنی دولت و ثروت جمع ہو گئی کہ بعض لوگ انہیں شیعوں کا سب سے دولت مند عالم جاننے لگے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مال و دولت خود ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی نظروں میں سید محمد باقر پر جو اعتماد اور اعتقاد تھا، اس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کے امور میں خرچ کریں۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ شیعوں کے ایک مؤثر ترین اور قدرت مند ترین عالم دین تھے۔ وہ مسلمانوں کے تمام امور کی دیکھ بھال اور مشکلات کو برطرف کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی تھکن کا احساس کرتے تھے، بلکہ اپنی قیمتی اوقات کو مسلمانوں کی خبر گیری اور لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی مشکلات کو برطرف کرنے میں صرف کرتے تھے۔ دین اسلام نے انسانوں کی انفرادی و عبادی زندگی کے لیے ہی صرف لائحہ عمل تیار نہیں کیا ہے، بلکہ انسانوں کی اجتماعی، سیاسی اور معیشتی زندگی کے لیے بھی بہت سے احکامات اور دقیق قوانین و نظام الاوقات پیش کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیعان اہل بیت اپنی اجتماعی اور معیشتی مشکلات کو رفع کرنے میں منجملہ اختلافات کے خاتمے اور فیصلے وغیرہ جیسے امور کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا ہے، اور تمام چیزوں کا دار و مدار حاکم شرع کے حکم کو قرار دیا ہے۔ البتہ کبھی کبھی معاشرے میں موجود مشکل و گھٹن کا حل علماء کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن علامہ شفتی علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایران، بالخصوص اصفہان میں ایسے حالات و شرائط تھے کہ خود بادشاہ بھی علامہ سید شفتی علیہ الرحمہ کی عوام میں بے پناہ مقبولیت، عزت و شہرت اور مقام و منزلت کی وجہ سے کھل کر مخالفت کرنے کی جرأت اور ہمت پیدا نہیں کر سکا، جس سے ان کے امور و اقدامات میں رکاوٹ پیدا ہوتی۔ اس بنا پر علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ اپنی بھرپور قدرت و شہامت سے اپنے تمام اجتماعی امور، من جملہ عوام کی مشکلات اور اختلافات کی قضاوت اور فیصلے کیا کرتے تھے۔
ماہر و حاذق، حکیم اور آگاہ مجتہد سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ حدود الہی کے اجرا کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی جانب سے متعین شدہ حدود و تعزیرات ضرور جاری ہونے چاہیے۔ حکومت کی جانب سے ہونے والی سخت مخالفت کے باوجود آپ حدود الہی کو جاری کرتے تھے، اور اس اہم فریضے کے انجام دینے میں ظالم و جابر حاکموں سے کسی بھی طرح کی اجازت یا نظریے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حدود اصطلاح میں شریعت میں معین ہونے والی اس سزا کو کہتے ہیں جس میں خاص جرمانہ معین کیا گیا ہے۔ بصیرت الہی میں حدود کا جاری ہونا معاشرے کو آلودگیوں اور جنایتوں سے محفوظ اور صحیح و سالم رکھنا ایک حیات آفرین راہ حل ہے جس کا اجرا لازمی ہے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی ان علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے شجاعت و پائیداری کے ساتھ حدود الہی کو پابندی کے ساتھ جاری کیا، اور کتابوں میں تحریر ہے کہ تقریباً 100 حدیں تو آپ نے خود بنفس نفیس جاری کی تھیں۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ کی اہل تشیع کے لیے ایک اور عظیم خدمت ایران کے شہر اصفہان میں پرشکوہ و باعظمت مسجد کی تعمیر تھی کہ جو بعد میں مسجد سید کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مسجد کہ جو سن 1240 ہجری قمری میں بنائی گئی تھی، اپنی بے مثال و باعظمت معماری کی وجہ سے ایران کی نادر ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد شمار ہوتی ہے۔ ایک دن فتح علی شاہ نے اس عظیم مسجد کی تعمیر کے زمانے میں نصف مرحلے تک بنے ہوئے دیکھا تو علامہ سید شفتی سے کہا، آپ اس عظیم مسجد کی تعمیر کو مکمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے مجھے بھی اس کی تعمیرات میں شریک بنا لیجئے۔ مگر سید شفتی علیہ الرحمٰن نے اس کی درخواست کو قبول نہیں کیا، بلکہ جواب میں کہا، میرا ہاتھ خداوند عالم کے خزانے میں ہے، اگرچہ دنیا کی اکثر بڑی بڑی مسجدیں بادشاہوں کے توسط سے بنائی گئی تھی، لیکن خداوند عالم نے علامہ سید شفتی کو یہ توفیق نصیب کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر کو بغیر کسی بادشاہ اور ارباب اقتدار کے مرحلے تکمیل تک پہنچائے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ جب تک باحیات رہے اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور عوام کے درمیان محبوب ہونے کی وجہ سے ہزاروں افراد آپ کی اقتدا میں نماز ادا کرتے تھے۔ اصفہان کی مسجد سید 13ویں صدی ہجری قمری کا عظیم شاہکار شمار ہوتی ہے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ قدرت مند و توانا زمانے کے حالات سے آگاہ اور باخبر عالم دین تھے۔ آپ حاکم اصفہان کی زور زبردستی کا جم کر مقابلہ کرتے تھے اور مختلف سیاسی مسائل میں بھرپور شہامت و جرأت کے ساتھ عوام کے مسائل کو کھل کر بیان کرتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ کے اگرچہ حکومت وقت کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات تھے، لیکن آپ بیرونی سازشوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگلینڈ کے سفیر نے 1253 ہجری قمری میں ارادہ کیا کہ علماء اور حکومت کے قائدین کے درمیان ہونے والے اختلافات سے سوء استفادہ کرے اور ایران کی حکومت کو کمزور کر دے، تو آپ نے اپنی ذہانت و بصیرت سے اس کی تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔
سن 1257 ہجری قمری میں ایک بزرگ عالم دین فقیہ اہل بیت محمد تقی بن ابی طالب یزدی کی ظلم و کفر کے خلاف تقریر سن کر بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سخت ناراض ہوا۔ علامہ محمد تقی یزدی نے مرجیت تشیع کی بارگاہ میں پناہ حاصل کی۔ بادشاہ نے کہ جو مرجیت کی عظمت و حیبت کو اب برداشت کرنے سے قاصر ہو چکا تھا، مرجیت کے وقار و عظمت اور اس کی حیبت کو ختم کرنے اور فقیہ اہل بیت محمد تقی یزدی کو گرفتار کرنے کے بہانے اپنی فوج کو اصفہان روانہ کیا۔ خانہ قاجار نے اصفہان میں علامہ سید محمد باقر شفتی کے گھر پر حملہ کر کے فقیہ بزرگ علامہ سید محمد تقی یزدی کو گرفتار کر لیا اور علامہ شفتی کی تمام دولت و ثروت کو کہ جو در اصل مسلمانوں نے دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے مرجع وقت کو دیا تھا، سب کے سب چرا لے گئے اور عورتوں کی طرح ناچتے گاتے مستیوں میں چور تہران واپس آ گئے۔ بادشاہ کے برے اور بدترین کردار نے مرجیت کے دل کو ایسا رنجیدہ کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فریاد کی، خدایا اس سے زیادہ ذلت فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے روا نہ رکھنا، خدایا اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کچھ ہی دنوں بعد اس مرجع جہان تشیع کا 85 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا اور آپ کے جسم اطہر کو اس مقام پر لا کر دفن کر دیا گیا جسے خود علامہ شفتی علیہ الرحمہ نے پہلے ہی سے معین کر رکھا تھا۔ اگرچہ اس عالم دین کا بدن ناظرین زمین کے اندر دفن ہو گیا، لیکن ان کی بلند و بالا روح طیبہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ ایسی حالت میں عالم ابدی کی طرف پرواز کر گئی کہ خداوند عالم سے راضی و خوشنود تھی اور خدا بھی اس سے راضی تھا۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، انسانوں کو اپنے طول سفر کے دوران سر چھپانے کی جگہ کی ضرورت قدیم الایام سے رہی ہے۔ ایران کی سرزمین پر بھی ماضی بعید میں راستے کے درمیان پناہ گاہیں اور ٹھہرنے اور آرام کرنے کی جگہیں بنائی جاتی تھیں، کہ جن میں سے بہت سو کا شمار اس دور کے طرز معماری اور ہنر و فن کے شاہکار کے طور پر ہوتا ہے۔ عصر اسلام میں مختلف شہروں کے درمیان رفت و آمد میں اضافے کے سبب صحرائی اور کوہستانی راستوں اور سڑکوں پر بھی اس قسم کی عمارتوں کی تعمیر و توسیع کو نمایاں فروغ حاصل ہوا۔ مجموعی طور پر کاروان سراؤں کو کارکردگی کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اندرون شہر کے کاروان سرا اور بیرون شہر کے کاروان سرا۔ اندرون شہر کے کاروان سراؤں کو سرائے تیم یا تیمچہ کہتے تھے، کہ جو برسوں سے چھوٹے بازاروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایران کے بازاروں کی گفتگو میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کاروان سرا مختلف شہروں سے آنے والے تجارتی سامانوں کے آنے اور وہاں سے دیگر شہروں میں منتقل کرنے کی جگہ ہوتے تھے، کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوک میں سامانوں کی فروخت یا سامانوں کے انبار میں تبدیل ہو گئے، لیکن شہروں سے باہر موجود کاروان سرا یا بیابانوں اور صحراؤں میں بنائے گئے کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور اس میں مسافروں کے آرام کرنے اور ان کے چوپایوں کی حفاظت کے لیے بھی جگہ ہوتی تھی۔ اسی طرح کاروان سراؤں میں ٹھہرنے کے وقت قافلے والوں کو سیکیورٹی فراہم کیا جانا ایک اہم مسئلہ تھا، اور اس سلسلے میں راہزنوں سے قافلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکیورٹی کی تدابیر اختیار کی جاتی تھی۔
اسی سبب سے کاروان سراؤں کے اندر کی فضا ایک دوسرے سے مختلف ہوتی تھی۔ شہر سے باہر کے کاروان سراؤں میں اندر داخل ہونے کا راستہ بہت زیادہ استحکام سے دوچار تھا، اور عام طور پر اندر داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا تھا۔ اس طرح سے قافلے والوں اور ان کے سامانوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال اور محافظت ہوتی تھی، جبکہ شہروں کے اندر موجود بہت سے کاروان سراؤں کے ایک سے زیادہ داخلی راستے ہوتے تھے، تاکہ بازار کے اندر اور پڑوس میں واقع سڑکوں تک دسترسی بہتر طور پر انجام پا سکے۔ مزین اور خوبصورت کاروان سراؤں کے کوریڈور میں کمرے نامور اور معروف مسافروں کی پذیرائی کے لیے بنائے جاتے تھے۔ صحن چوکور یا گول ہوتے تھے، اور زیادہ تر حوض اس کے بیچ میں واقع ہوتے تھے۔ سرد علاقوں میں صحن کی جگہ گنبدی چھت والا ایک ہال کاروان سرا کے وسط میں بناتے تھے، تاکہ مسافروں کو سردی سے نقصان نہ پہنچے۔ زیادہ تر ایسے ٹاور یا برج کاروان سراؤں کے گوشوں میں بناتے تھے، کہ جس سے محافظت یا دیدبانی کا کام لیا جاتا تھا۔ صحن کے اطراف میں کمرے بنائے جاتے تھے، جو ایک لکڑی کا پاٹ کا دروازہ ہوتا تھا۔ ان کمروں میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ ان کمروں کو صرف رات کے سونے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کمروں کی چھتوں کے اوپر کا حصہ کھلا ہوا مستہ اور سپاٹ ہوتا تھا، کہ جس پر گرمیوں کی راتوں میں مسافرین سویا کرتے تھے۔ کاروان سراؤں کی تعمیر پتھروں اور اینٹوں کے استعمال سے ہوتی تھی۔ بہت سے کاروان سرا اپنے زمانے کی دیگر عمارتوں کی مانند معماری کی خوبصورتیوں کی حامل تھیں۔ بعض کاروان سراؤں کی عمارتوں میں ابھی بھی اینٹوں سے بنی ڈیزائنوں، ٹائلوں، گچ اور پتھروں کے استعمال کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔
ایران کے کاروان سرا اس لحاظ سے کہ متنوع آب و ہوا کے حامل تھے، اس لیے متنوع اور مختلف شکلوں میں بنائے جاتے تھے، کہ جن کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلا کوہستانی علاقوں میں مکمل طور پر کورڈ کاروان سرا ہے۔ اس طرح کے کاروان سرائے راستوں کے کنارے واقع چھوٹے مسافر خانوں سے لے کر شاہ عباس صفوی کے زمانے کی شاہی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ ان عمارتوں کے سادہ نمونوں میں گنبدی چھت کا حامل مرکزی ہال گنبد والے کمروں کی لائن میں اور متعدد استبل بھی اسی لائن میں ہیں۔ کوہستانی کاروان سرائے میں متعدد چولہے یا دیواروں پر کمرے گرم کرنے کے وسائل نصب تھے، یہ عمارتیں ہر طرف سے بند اور کورٹ ہوتی تھیں تاکہ کوہستان کی شدید سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کو کمروں میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ اس قسم کے پرکشش کاروان سراؤں میں سے آذربائیجان میں کاروان سرائے شبلی اور کاروان سرائے گدوک کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کاروان سرائے گدوک شمالی ایران میں سواد کوہ شہر کے نزدیک واقع ہے اور ماضی میں کاروان سرائے شاہ عباس سے مشہور تھا۔ اس کاروان سرا کے متعدد کمرے گچ کے ڈیزائنوں اور دیدہ زیب ٹائلوں سے مزین ہیں۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ اس کاروان سرا میں شاہی اور سلطنتی کاروان ٹھہرا کرتے تھے۔
سامن، جنوبی ایران میں واقع خلیج فارس کا علاقہ قدیم الایام سے تاجروں کی آمد و رفت اور سامانوں کی درآمدات و برآمدات کا مرکز رہا ہے۔ اسی سبب سے اس حدود میں بہت زیادہ کارواں سرائے بنائے گئے۔ یہ کارواں سرائے خلیج فارس کی گرم و مرطوب آب و ہوا اور جغرافیائی صورتحال کے پیش نظر خاص معماری کے حامل ہیں۔ ان کارواں سراؤں میں بیشتر میں مرکزی صحن نہیں ہے۔ یہ کارواں سرائے چار گوشوں والی عمارت ہیں کہ جن میں ایک مرکزی حال ہوتا ہے کہ جو جمع کی علامت میں بنائے گئے ہیں۔ کمروں کے سامنے پتھر کا ایک بڑا چبوترا ہے جو مرکزی حال کے چاروں طرف بنایا گیا ہے۔ ماضی کے سبھی کمروں میں عمارت کے باہری حصے سے بھی ایک دروازہ بناتے تھے تاکہ ساحل کی ٹھنڈی ہوا عمارت کے اندر داخل ہو۔ یہ کارواں سرا بہت زیادہ متنوع ڈیزائنوں سے مزین اور نمایاں خوبصورتی کے حامل ہیں۔ ان عمارتوں کا ایک دلکش نمونہ بندر عباس کے نزدیک کارواں سرائے قلعہ پہلو ہے۔
ان کاروان سراؤں کی ایک اور قسم یہ ہے کہ ان کاروان سراؤں میں مرکزی صحن ہوا کرتے تھے کہ جو ایران کے اہم ترین اور خوبصورت ترین کاروان سرائے شمار ہوتے ہیں۔ یہ کاروان سرائے چند طریقوں سے بنائے گئے ہیں۔ گول کاروان سرائے، متعدد گوشوں والے، دو ایوان والے، ستوندار حال والے، چار ایوان والے اور اسی طرح مختلف ڈیزائنوں والے کاروان سرائے ہوتے تھے۔ ان تمام کاروان سراؤں کی خصوصیت ان کے مرکز میں صحن کا وجود ہے کہ جو ایران کی روایتی معماری سے اس کے بنانے والوں کی دلچسپی کا آئینہ دار ہے۔ ان کاروان سراؤں کے اندر داخل ہونے والے راستے، ٹاورز اور استبل تاریخی ادوار کے پیش نظر مختلف تھے۔ معماری کی اس روش کا ایک مثالی نمونہ کاروان سرائے پاسنگان ہے کہ جو قوم کاشان کے راستے میں واقع ہے اور صفویہ دور میں بنایا گیا ہے۔ اس کاروان سرائے میں ایسے پانی کے ذخائر ہیں کہ جن سے قافلے والے استفادہ کرتے تھے۔ ان کے صحن چوکور شکل کے اور چار ایوانوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ اس کے چار کونوں پر چار ٹاور بنائے جاتے تھے اور اس کے اندر داخل ہونے والے راستے میں خوبصورت محراب نما ڈیزائن بنی ہوتی تھی۔ پاسنگان کاروان سرائے میں چھوٹے کمرے بھی چوپایوں کی نگہبانی کے لیے بنائے جاتے تھے کہ جن سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کے معماروں کی نظر میں ایک کاروان سرائے کی ساخت کے لیے تمام ضروری لوازمات ہوتے تھے۔ اس کاروان سرائے کی پوری عمارت اینٹوں سے اور بڑے اور محکم پتھروں کے ستونوں پر بنائی گئی ہیں۔ دریا کے کنارے واقع ہونے کے سبب کمروں کی زمین کا فرش زمین سے تقریباً ایک میٹر بلند ہے تاکہ رطوبت اس میں رسوخ نہ کرے۔ طے پایا ہے کہ مستقبل قریب میں کاروان سرائے پاسنگان سیاحوں اور مسافروں کی رہائش اور سیاحت کے مقام میں تبدیل ہو جائے۔
ایران کے کارواں سراؤں کے بارے میں تاریخی کتابوں اور سفر ناموں میں دلچسپ اطلاعات و معلومات موجود ہیں۔ من جملہ اس کے اسپین کے کلاویجو کا سفر نامہ ہے کہ جس میں اس نے ایران کے سفر کے دوران ٹھہرنے کے مقامات کا بہترین انداز میں ذکر کیا ہے۔ اس نے اپنے نشاپور کے سفر میں پہلی رات ایک بڑے کارواں سرائے میں گزاری کہ جو بیابان کے درمیان میں واقع تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ منگل کی صبح ہم گھوڑے پر سوار ہوئے لیکن دو فرسخی گئے تھے کہ ایک عمارت مہمان خانے یا ہوٹل جیسی نظر آئی کہ جسے ایران میں کارواں سرا کہتے ہیں۔ انہوں نے جون 1804 عیسوی میں ایک مدت تک شہر تبریز میں قیام کیا اور وہاں کے کارواں سراؤں اور بازاروں کے بارے میں لکھا کہ پورے شہر میں چوڑی سڑکیں اور وسیع میدان ہیں کہ جن کے اطراف میں بڑی بڑی عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں جداگانہ دکانیں اور دفاتر بھی بنائے گئے ہیں کہ جن سے مختلف استفادے کیے جاتے ہیں۔ جب ہم ان کاروان سراؤں سے باہر نکلتے ہیں تو سڑکوں اور بازاروں میں پہنچتے ہیں کہ جو انواع اقسام کی اشیاء اور اجناس سے بھری پڑی ہیں۔ مثال طور پر ان میں سے بعض دکانوں میں زینت و آرائش کے سامان اور وومنس پرفیومز بیچے جاتے ہیں۔ خواتین دکانوں پر جاتی ہیں تاکہ اپنی خریداریاں انجام دیں. یہ بازار بہت پر رونق ہیں.
شہر سے باہر کے کاروان سراؤں کو اس کے بانی اور اس کے تعمیر کرنے والوں کی بنیاد پر تین قسموں میں تقسیم کرتے تھے: کاروان سرائے شاہی، کاروان سرائے خصوصی اور کاروان سرائے خیریہ. شاہی کاروان سرا ایسے مکانات تھے کہ جن کی ساخت کے اخراجات ملک کے خزانے سے پورے ہوتے تھے، اور ان کاروان سراؤں سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ ملک کی تعمیر و ترقی اور یا ملک کے خزانے میں جاتی تھی. یہ کاروان سرائے شاندار فن تعمیر کا مظہر تھے اور اس کی ساخت میں یکساں روش سے استفادہ ہوا تھا. وہاں کے کمرے قافلے والوں کو کرائے پر دیے جاتے تھے اور مسافروں کے نام ایک رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے. جو معاملے انجام پاتے تھے ان کو بھی اس رجسٹر میں درج کرتے تھے، اور اس طرح سے تجارت کو زیادہ قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی تھی. حکومت ان رجسٹروں کی مدد سے ملک کی تجارت کی صورتحال سے مطلع ہوتی تھی. کاروان سراؤں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو نجی اور ذاتی ملکیت تھے اور اس کی آمدنی اس کے مالک کو ملتی تھی. قاجار کے دور میں بہت زیادہ کاروان سرائے اسی روش پر بنائے گئے ہیں کہ جن میں سے بیشتر چھوٹے اور سادہ معماری کے حامل تھے. کاروان سراؤں میں سے فلاحی اور خیراتی کاروان سرائے بھی تھے کہ جس میں مسافروں سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا. یہ کاروان سرا مخیر حضرات اور نیک افراد سے متعلق تھے. یہ کاروان سرائے مسافروں اور زائروں کی طولانی سفروں کے دوران بہت زیادہ مدد کرتے تھے.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. Thank you.